اس طرح کے علوم حاصل کرنا، اس طرح کی حکمت کی باتیں معلوم کرنا، اس طرح کے قرآن کی آیات و حدیث کے علوم پر دفتر حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام طور پر مجالس کے لوگ حاصل کرتے ہی ہیں. مگر اجزان مطلب میں آپ کی طرف سے ایک اور جانب مقبول کرانا چاہتا ہوں. یہ مجالس وہ ہیں کہ جن میں شرکت کرنے والے اگر عشق حسین کے ساتھ شریک ہوں، محبت حسین کے ساتھ اگر ان مجالس میں شریک ہوں، تو وہ ایسی مانوی اور ایسی دنیاوی فوائد والی چیزیں حاصل کر کے جائیں گے جس کا وہ اس سے پہلے تصور نہیں کرتے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ جیسے باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھے کہ جیسے آپ پکنک اسپاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ کسی انجوائمنٹ کی جگہ میں بیٹھے ہیں، نہیں، اس وقت آپ ایسی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں. مجالس سے آگاہ ایسی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ اگر آپ اس کے حسین سے سرشار ہو کر آئیں اور یہاں سے اپنی دنیاوی خواہشات یا اخروی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی چیز مان کر آئیں، تو یقین جانے کہ وہ چیز یہاں پوری ہو سکتی ہے. ایام نظر کی مجالس میں جو گھر پر بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً وہ آج حاصل کر رہے ہیں، وہ اردو میں آج محمد سے فیضیاب ہو رہے ہیں. جو علوم آل محمد نے سارے انسانوں کے لیے عام کیے ہوئے ان سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. مگر خاص مجالس میں آ کر شرکت کرنا، اس کا ایک تو ثواب بتایا گیا ہے اور ایک وہ باتیں بھی جو آپ نے پیچھے رکھی ہیں جو مسائل میں بھی آئے گا کہ ان مجالس میں ایسی ہستیاں شرکت کرتی ہیں کہ جن کے قدم بوسی کے لیے آپ ساری زندگی ترستے رہتے ہیں، وہ ہستیاں مجالس میں شریک ہوتی ہیں. کاش ممکن ہے کہ ان ہستیوں میں سے کسی ہستی سے ملاقات ہو جائے، اگرچہ ہم نہ پہچانیں، مگر پہچاننا نہ ہو، نہ پہچاننے کے باوجود اگر ہم سے ملاقات ہو جائے تو یوں سمجھے کہ پوری زندگی کی سعادت ہم حاصل کریں. ہم زیارت پڑھنے جاتے ہیں فقط اسی مقصد سے کہ امام سے کسی طرح سے کچھ کہہ سکیں، ملاقات کر سکیں، اور اگر وہ ملاقات کا شرف اور سبق اس مقام پر ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. چنانچہ مجالس آزاد میں شریک ہونا، لیکن میں اس سے اعتراض نہیں کر رہا، جو افراد کسی مجبوری کی وجہ سے مجالس میں نہیں آ سکتے وہ ٹی وی میں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیبل چینل پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اردو میں آج محمد سے احتیاط تو ہو رہے ہیں. یہ چشمہ تو ایسا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، انسان اپنی وساط کے مطابق چشمے سے چہرہ ہو سکتا ہے، مگر خود مجالس میں شرکت کرنا اس کا ایک مخصوص فائدہ ہے، اور ایسا فائدہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا ذہن جاتا بھی نہیں. ہاں جن مقامات پر علماء کی تعلیمات عام ہوئی ہیں ان مقامات کے لوگوں کے ذہن کس طرف جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دفتر آسمان محمد آوائے بہبانی، بہبان خاندان ایسا ہے کہ جس میں کئی مشترکین پیدا ہوئے ہیں، علماء کا خاندان ہے. ایران کی ایک جگہ ہے بندیبان، اور وہاں جو افراد آباد ہیں اس اعتبار سے ان کو بندیبانی کہا جاتا ہے، مگر اس خاندان کے بہت سارے، اس خاندان کی شہرت کے اعتبار سے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مشتہدین تک بنے ہیں، بڑے بڑے افراد بنے اور ایسے ایسے نام پر کے مشتہدین بنے کہ جنہوں نے تاریخ کے تشیعوں کا ڈائریکشن چینج کر دیا، ایسے ایسے نام پر قسم کے مشتہدین بنے. آبائے بہیوانی انتہائی مقدس و پرہیزگار بہیوان خاندان کے پر ان کے پاس ایک شرط آیا، آپاہج. اچھا پہلے آپاہج نہیں تھا، یہ مزدور تھا اور کنسٹرکشن کمپنی میں جو مزدور کام کرتے ہیں وہ کام کیا کرتا تھا، اور کنسٹرکشن کمپنی والوں کو کام آسان نہیں ہوتا ہے، اینٹیں اٹھانا، بوریاں اٹھانا، سیمنٹ اٹھانا، سریا اٹھانا، یہ بھاری کام، بھاری قسم کا کام ہوتا ہے. اس طرح کی کنسٹرکشن کمپنی میں ایک شخص کام کرتا تھا، نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کے پیر میں خرابی پیدا ہو گئی. اچھا کسی طرح کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹی بی لمس میں ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ٹی بی لمس میں ہو جائے، ٹی بی پیر میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ٹی بی پیر میں ہو جائے تو وہ پیر ناکارا ہو جائے، کام کرنے میں قابل نہیں رہے گا. اس کے پیر میں کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کا پتا بالکل ڈاکٹروں کو نہیں چل رہا. بجوان ایک علاقہ ہے ایران کا، چھوٹا علاقہ نہیں ہے مگر بہت بڑا علاقہ بھی نہیں ہے. چنانچہ وہاں جتنے بڑے مشہور مشہور ڈاکٹر تھے جتنے اچھے اچھے ہاسپٹل تھے ان تمام مقامات پر جا کے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی. پتا چلا کہ بڑے سے بڑا ہاسپٹل اور وہاں کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر فیل ہو گیا اور کہتا کہ میں آپ کے پیروں کا علاج نہیں کر سکتا, آپ کو اب ساری زندگی اسی طرح سے رہنا پڑے گا. اور مجبوری یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ شخص کے جو کئی کئی بوریاں اٹھا کے کنسٹرکشن کے کام میں کام کیا کرتا تھا وہ اب خود سہارا لیے بغیر نہیں کر سکتا, اس کو بیساتھی کا سہارا لینا پڑا اور بیساتھی کا سہارا چل رہا ہے. جب بہت مجبور ہو گیا تو آگے بھجوانی کے پاس آیا جن کا میں باتیں نقل کر رہا ہوں اور کہا کہ آگا بہت پریشانی ہو گئی ہے, یہاں لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے اور میں ایسی زندگی سے بہت تنگ ہوں. سنا ہے کہ آواز میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں تو آپ ایسا کیجیے کہ مجھے آواز جانے کی اخراجہ ضرورت ہے, میرے پاس پیسے نہیں, اتنے پیسے بھی ختم ہو, اور اگر وہاں کو جانے والا ہے تو جاننے والے سے گزارش کر لیں گے میرا ذرا خیال رکھے جب تک میں علاج مانگ رہا ہوں. آپ نے اس کو پیسے بھی دیے, پرچہ بھی لکھ کے دے دیا کہ جاؤ ڈاکٹر کا نام بھی دیجیے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہاں جا کے علاج کراؤ. ذرا بڑا شہر ہے بھائیوان کے مقابلے میں, وہاں جا کے شخص نے ڈاکٹر کو ساری رپورٹ دکھائی, ڈاکٹر نے اپنے اعتبار سے مزید رپورٹ نکلوائی, اپنے اعتبار سے مزید ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ کرانے کے بعد سارا جب معاملہ ڈاکٹروں کے اعلیٰ پینل میں پیش کیا تو پتا چلا کہ ڈاکٹر کے اعلیٰ پینل سب کے سب لاجواب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا علاج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تمہارے گھٹنے میں سوراخ ہو چکا ہے اور جہاں سوراخ ہو جائے وہاں چلنے کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے, مگر اس کے باوجود امید سے اگر وہ کرن باقی ہے تو ایسا کرو کہ ایران کا سب سے اچھا اور بہترین قسم کا ہاسپٹل آبادان ہے. یہ پرانی بات ہے, آبادان اس زمانے میں آئل پانی کے اعتبار سے بڑا مشہور شہر اور بہت پیسے والوں کا شہر سمجھا جاتا تھا. بہترین قسم کے ہاسپٹل وہاں ہوتے تھے, جہاں پیسہ ہو وہ ہاسپٹل بھی بہترین قسم کے بن جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی بہترین قسم کے آ جاتے ہیں. ہم سب مشورہ دیتے ہیں کہ لاسٹ کی ایج تم آبادان میں جا کے اپنا علاج کراؤ, اگر وہاں تمہارا علاج ہو گیا تو ہو گیا, مرتا کیا نہ کرتا کہ اعتبار سے یہ ساری رپورٹ جمع کی, ڈاکٹر کی دوسری رپورٹ جمع کی, وہاں سے پرچے لکھوائے اور وہاں سے وہ آبادان علاج کرانے کے لیے گیا. آبادان کا علاج کرانے کے لیے انہوں نے مزید ٹیسٹ میچ کیے جو ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ وہ 25 قسم کے ٹیسٹ تو لکھ دیں گے. آپ کی بیماری چاہے ٹھیک ہو کے نہ ہو, آپ بیماری سے فراغت حاصل کریں گے نہ حاصل کریں, آپ جیب سے ضرور فراغت حاصل کریں گے. جو ڈاکٹروں کا طریقہ ہے 25 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیے, وہ سارے ٹیسٹ کروا لیے, پتا چلا کہ سب کچھ کرانے کے بعد بھی نتیجہ وہی صفر ہے. انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا, ساری زندگی کا گزارا کرنا پڑے گا. اب وہ حالیت طرح کے ڈاکٹر ہیں جو یہ کہیں گے ساری زندگی آپ کو اس طرح سے گزارا کرنا پڑے گا تو آپ تو بالکل مایوس ہو کے بھی چاہے مایوس ہو پڑا کہ دوبارہ بھائی بار آ گیا. اب ہر طرف سے مایوس ہے مگر ایک در ایسا ہے کہ جہاں سے مایوس نہیں ہے. اللہ نے مطلب یہ اگر ڈاکٹروں کے اعتبار سے بالکل لا علاج قسم کا مریض بن چکا ہے مگر ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں آگاہ بہیمانی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ ہی کے گھر کو دیکھا ہے اور آپ کے گھر پر گھر کے باہر ایک سیب کا درخت لگا ہوا ہے, وہ درخت مجھے نظر آ رہا ہے, میں آپ کے گھر کے پاس آیا ہوں مگر آپ اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں. یہ آواز بہیمانی کو ساری داستان سنا رہا ہے, آپ گھر میں موجود نہیں ہیں مگر درخت کے نیچے تو انتہائی نورانی قسم کی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ میں اگر گفتگو ہے میں پہچان نہیں پا رہا کہ کون ہے. آپ گھر میں نہیں ہیں, یہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ جب باتوں میں لگے ہوئے تھے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, جیسے آپ تشریف لائے ایک مرتبہ سلام دعا ہوئی, سلام دعا ہونے کے بعد انہوں نے ایک سیب آپ کو دیا اور کہا کہ آپ کے لیے اور دوسرا سیب انہوں نے میرے لیے دیا تھا کہ یہ سیب ان کو دے دینا. تو دوستی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے سوال کیا کہ یہ سیب اٹھا کے اس کا فائدہ کیا ہوگا, تو اس کا فائدہ ایک سال کے بعد لائے ہوگا. اچھا بھائی بالکل الگ آسان ہے, میرے موضوع سے ہٹ جائے گی بات. جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں آپ کے درمیان دونوں نورانی شخصیتوں کے درمیان, تو ایک مرتبہ آپ نے سوال کر لیا, جب سیب انہوں نے دیا تو آپ نے سوال کر لیا کہ آپ کون ہیں, تو دو نورانی شخصیتوں نے اپنا تعارف کروایا, کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں. اور یہ میرے بیٹے علی اکبر ہیں, علی اکبر ابن حسین ابن علی. یہ کہتا ہے کہ میں ساری گفتگو سن رہا تھا. جب یہ سنا کہ ارے حسین ابن علی ہیں, ان کے فرزند علی اکبر ہیں, ایک مرتبہ میں آپ کی جانب آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں اس نسل سے بیمار ہوں اور میری بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے میں بالکل لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں, ان نورانی شکتیوں سے گزارش کریں کہ میرے علاج کے لیے کچھ کریں. جب انہوں نے اس طرح سے خواہش بیان کی امام کے سامنے, انہوں نے اپنا سارا معاملہ پیش کر دیا کہ میں اس کو جانتا ہوں اور پھر یہ علاج کرا, یہ سب کچھ کرایا, آپ ان کے لیے کچھ کریں. اب امام نے کہا, دیکھیے امام سید الشہداء کی مجالس ان کی اپنے گھر میں ہوتی ہیں, ہمارے بہبانی کا گھر میں ہوتی ہے, مگر سید الشہداء کی مجالس کا موقع نہیں ہے. امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ آپ کے گھر میں جو جماعت الاولى یا جماعت ثانی کی مجالس برپا ہوتی ہیں, آپ سمجھ گئے نا کسی مجالس برپا ہوتی ہے, جو جماعت ثانی کی مجالس برپا ہوتی ہیں ان مجالس میں شرکت کرے. سید الشہداء کی مجالس یا ان کی والدہ گرانی کے مدد, ایک ہی بات. اشرے محرم ہمارے یہاں منایا جاتا ہے, ایران میں باقاعدہ اشرے فاطمیہ منایا جاتا ہے اور اب تو یہاں بھی منایا جانے لگا ہے, پورا پورا اشرے تقاریب ہوتی ہیں یہاں پر بھی. لہٰذا یہ جو مجالس کا سلسلہ تھا, امام نے اس کی رہنمائی کر دی کہ تمہارے گھر پر جو مجلس ہوتی ہے ان سے کہو کہ اس مجلس کے دوران میں یہ ممبر کے نزدیک آ کے بیٹھ جائے. مسجد کا فیض معلوم کیجیے کیا معلوم مسجد کا فیض. ایک فیض تو میں نے بتا دیا کہ جو علوم آل محمد کی طرف سے ملتا ہے وہ یقین سب کے لیے, مگر یہ مسجد میں شرکت کرنے والے اگر خاص نقطۂ نگاہ کو لے کر اس مسجد میں آئے کہ مولانا فنا حاجت رکھتا ہوں, فنا حاجت دے کے آپ کی مسجد میں شریک ہو رہا ہوں, تو وہ حاجت کی اسی مسجد سے پوری ہو سکتی. آپ یقیناً زیارت کرنے کے لیے روضے میں تشریف لے جاتے ہیں, وہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں, مگر جس طرح سے وہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان مجالس میں آ کر بھی اپنی حاجتیں پوری کر لی جا سکتی ہیں. ایک مرتبہ جب یہ ساری باتیں سنی, اب یہ انتظار کرنے لگا جماعت ثانی کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے, آگنیاں مسجد سے کب ہوتی ہیں, جب انتظار کرنے لگا. مسجد کا ٹائم طے ہو گیا, مسجد کی تاریخ مقرر ہو گئی, مسجد شروع ہونے والی تھی. ممبر پر ذاکر ذکر اہل بیت بیان کر رہا ہے اور یہ باقاعدہ جو انسٹرکشن ملی تھی اس انسٹرکشن کے مطابق بالکل ممبر کے نزدیک آگے بیٹھ گیا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مسجد میں شرکت کرنے والے اتنی بدتمیزی سے شرکت کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بدتمیزی سے شرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں شرکت تو کی ہے مگر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آرام دہ جگہ کون سی ہے, وہ آرام دہ جگہ ڈھونڈ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر چاہے وہ ذاکر سے کتنا ہی دور ہو جائیں, ممبر سے کتنا ہی دور ہو جائیں. یہ خاص جیسے پہلی رکعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی خاص فضیلت ہے, دوسری رکعت کی اس کی بات فضیلت ہے, تیسری رکعت کی اس کی بات فضیلت ہے, ممبر کے قریب جتنا انسان ہوگا اتنا زیادہ پہلیاب ہونے کے چانس ہے. چنانچہ جو افراد دور دور بیٹھے ہوتے ہیں خصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مجمع کم ہوتا ہے اس میں اگر انسان دور دور جا کے بیٹھ جائے, ایک ذاکر تھے بلکہ عالم دین تھے, زبردست قسم کے عالم دین, مگر ہمارے یہاں جو عالم دین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بےچارے علمی اعتبار سے بہت زبردست باتیں بیان کر سکتے ہیں مگر ممبر کے بعد کے اعتبار سے وہ ابھی قابل نہیں ہوئے کہ پوری باتیں لوگوں کے سمجھ نہ سکیں, تو کیا ہوتا ہے کہ مجمع کم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم نے پوچھا کہ آپ کیسے مدد پڑھنے گئے, پناہ جگہ جی بات ہوئی تھی مدد پڑھنے گئے تھے, جی مدد پڑھنے گئے تھے. ایک صاحب اور بھی کھڑے ہوئے تھے تو کیا یعنی جو مزاح ہوتا ہے علماء کے درمیان, دوسرے والے وہاں موجود تھے, ان میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا پھر وہ دور دور تک منوا تھا, ہاں دور 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 منوا تھا, ایک اس کونے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک اس کونے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک اس کونے میں بیٹھا ہوا تھا, دور دور تک منوا تھا. تو کیا ہوتا ہے یہ مجلس کی حرمت پامال ہو جاتی ہے, جو طریقہ کار ہے مجلس میں شرکت کرنے کا, زیادہ سے زیادہ تعداد مجلس میں شرکت کرے اور جتنے افراد ادھر ادھر موجود ہیں وہ سب کے سب اداکانے میں آ کے بیٹھے ہوں, جو بیان میں ڈسکس ہو رہا ہے اس کو سنیں, یہ مسجد کی شان. چنانچہ ممبر کے نزدیک اس کو آگے بیٹھنے کا حکم دیا گیا, یہ ممبر کے نزدیک آگے بیٹھ گئے اور مسجد چل رہی, ذکر اہل بیت چل رہا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے پیر میں جھنجھنی محسوس کی, جب جھنجھنی نے محسوس کی تو انہوں نے آہستہ سے کوشش کی کہ اپنا پیر سیدھا کریں, جب پیر سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پیر سیدھا ہو گیا, پھر دوبارہ پیر موڑنے کی کوشش کی تو پیر موڑ گیا, دو چار مرتبہ انہوں نے پیر آگے پیچھے کیا, پتا چلا کہ پیر میں حرکت ہو گئی, جو پیر بالکل ہل نہیں رہا تھا اس میں حرکت پیدا ہو گئی, حرکت پیدا ہو گئی مجلس کے دوران ہی انہوں نے اپنے قدموں پر بیٹھنے کا تجربہ کیا، پتہ چلا کہ بیٹھ بھی سکتے ہیں پیروں پر، ذرا سا کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو پتہ چلا کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اس طرح سے انہوں نے ساری مجلس کے درمیان پورا ٹرائی ٹیسٹ کر لیا، جہاں مجلس ختم ہوئی ایک مرتبہ آبائے بہیمانی کے پاس خود چل کے گئے، کیا آبا آپ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق میں ممبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا، سید الشہداء اور ان کی مالانا گرانی کی برکت سے اب میں مکمل طور پر چلنے کے قابل بن گیا۔ اپنی حاجتیں لے کر آئے، مجالس سے اللہ نے اپنی حاجتیں لے کر آئے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں اپنی حاجت انسان پوری کروا سکتا ہے۔ تو یہ جہاں دوسرے فیوز ہیں مجالس کے، یہ خاص قسم کا فیض ہے کہ نام مجلس میں شرکت کر کے انسان یہ فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اجران گرامی خلق، جو عنوان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس عنوان کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 کی تلاوت کی ہے میں نے آپ کے سامنے، اور مختصر سی گفتگو ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، مختصر سی گفتگو ہے۔ اعلان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا وطیبا، صاحبان ایمان، نہیں صاحبان ایمان کا لفظ نہیں، یا ایھا الناس، ساری انسانیت سے قرآن مخاطب ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ کھاؤ اور پیو۔ اچھا یہ اعلان اگر یہیں تک ہوتا تو فقط انسانوں کے لیے لازمی نہیں تھا، کھانے پینے والے حیوان بھی موجود ہیں، پرندے بھی موجود ہیں، درندے بھی موجود ہیں، دوسری نسلے میں موجود ہیں، اگر فقط یہیں تک کی بات ہوتی تو یا ایھا الناس کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر یہاں آیت آگے مکمل نہیں ہو جاتی، آگے دو لفظ اضافہ کیا گیا حلالا طیبا، تو پتا چل رہا ہے کہ یہ فقط انسانوں کے لیے بات ہے، درندوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی چیز حلال ہو یا کوئی حرام، وہ اگر گائے کا شکار کریں تو بھی حلال ہے، اور اگر وہ سانپ کا شکار کریں تو بھی حلال ہے، ان کے لیے کوئی چیز حرام نہیں، ساری چیزیں جائز۔ تو اب اعلان ہو رہا ہے، اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے اسے کھاؤ اور پیو، دو باتوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے، حلالا طیبا، وہ حلال ہونا چاہیے اور پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے محترم قرآن مجید کی آیت پر اگر بہت غور کریں آپ، تو یہ اعلان کر رہی ہے کہ زمین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سارے انسانوں کا شکم پھول کر سکتی ہے، پروردگار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی اگر آبادی کسی زمانے میں 1 بلین تھی تو 1 بلین کا پیٹ زمین بھرنے کے قابل تھی، بعد میں آبادی بڑھ کے 3 بلین کی ہو گئی تو 3 بلین کا پیٹ بھرنے کے قابل ہے، اس کے بعد اگر 6 بلین کی آبادی ہو گئی ہے تو 6 بلین کا پیٹ بھرنے کے قابل ہے زمین۔ زمین میں پروردگار نے استطاعت و صلاحیت پیدا رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر انسانوں کی تعداد بڑھتی بھی چلی جائے زمین میں خوراک کی کمی نہیں، اور آج کی آبادی بڑھ کے 9 بلین ہو جائے تو اس کے باوجود زمین میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ 9 بلین کا پیٹ بھر سکے۔ ہاں گڑبڑ کہاں ہوتی ہے، گڑبڑ خود انسانوں کی نانی سے ہوتی ہے، اور گڑبڑ جو انسانوں کی نانی سے ہو رہی ہے وہ اتنی بدترین قسم کی گڑبڑ ہو رہی ہے، اتنی بدترین قسم کی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اکثر میں مثال پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر بعد میں یہاں چائے تقسیم ہوتی ہے اور فرض کیجیے کہ 150 افراد آئے ہیں اور 150 افراد کی چائے بنائی گئی ہے، 150 افراد اگر صحیح ترتیب کے مطابق چائے پیے ہر ایک کو چائے مل جائے گی، کوئی پرابلم ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر فرض کے بے ترتیبی پیدا ہو جائے، جو طاقتور ہو زیادہ سے زیادہ چائے کی سب اٹھا کے لے جائے تو کیا ہوگا، کوئی 10-15 آدمی ہوں گے وہ 125 کپ اٹھا کے لے گئے اور باقی جو آدمی بچے، یعنی 10-15 آدمی 125 کے کپ اٹھا کے لے گئے، باقی اگر 125 آدمی بچے یا 100 آدمی بچے تو اس کے لیے چائے بالکل دستیاب ہے ہی نہیں، کیسی مہنگا بچے گی۔ اگر یہ 10-15 آدمی 125 افراد کی چائے اٹھا کے لے جائیں تو اس وقت کیسی مہنگا بچے گی، ہر آدمی چائے کے پیچھے بھاگے گا، پھر وہ مجلس نہ مجلس کو سنے گا اور نہ سلام کو سنے گا اور نہ موسم کی طرف توجہ ہوگی، جیسا ہمارے یہاں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، پھر وہ دنگا مشتی شروع ہو جاتی ہے، جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہی لے جاتا ہے، نتیجہ نکلے گا کہ اگر یہ 125 چائے اٹھا کے لے گئے تو 15 آدمی اتنی چائے پی تو سکتے نہیں، وہ بھی یا تو چائے پیئیں گے اور اپنا پیٹ خراب کریں گے یا چائے کو برباد کر دیں گے، پھینک دیں گے۔ اور باقی جو افراد ان کو بیچارہ کو چائے مل ہی رہی ہے سردی کے مارے وہ چائے میں چائے کے بڑے طلبگار سے پتا چلا کہ سردی کے مارے ان کو چائے نہیں ملتی اور سردی میں ٹکڑتے ہوئے بہت چلے گئے. یہ مثال اگر چائے کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہی ہے تو خوراک کے اعتبار سے پوری دنیا کے اعتبار سے اگر اندازہ کیا جائے دنیا کے 10% افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی 90% دولت اور 90% بیچارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ٹوٹل 10% دولت مل ہی نہیں رہا, کھانا پینا ہی نہیں مل رہا, بھوک کے مارے ان کا برا حال ہے. اچھا بھوک کے مارے برا حال ہوتا ہے کرتے کیا, ارے آپ کو بھوک لگی یہ لیجیے ڈونیشن, یہ لیجیے لون, یہ لیجیے کریڈٹ, یہ لیجیے آپ ساری چیزیں وہ کر کر کے احسان جتا کے پھر یہ ساری دیں گے اور مزید اور غلام بنا کے چل جائیں. یہ طریقہ کار رہا ہے جب جب قرآن اعلان کر رہا ہے کلو مما فی الارض, جو کچھ زمین میں کھاؤ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں اتنا ہے کہ سارے انسان اگر چاہیں تو اطمینان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم پیش نہیں آتا. چنانچہ ایک پہلو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین سے اگر انسان صحیح معنوں میں ڈسٹریبیوشن کے ساتھ اس کو استعمال کرے نہ گندم کی کمی ہوگی نہ چینی کی کمی ہوگی نہ چاول کی کمی ہوگی. گندم کی باری تو ہمارے آ چکی, چینی کی باری ابھی ابھی آئے گی, اب چاول کی باری کب آتی ہے دیکھنے کی بات ہے. کب یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں, یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں غلط طریقے سے ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے. جو طاقتور ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے جائے اور کمزور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے, ساری خرابیاں پیدا. ایک پہلو اس آیت کا امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء کے درمیان بھی ذرا سا اختلاف پیدا ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا اخباری علماء, نام سنا ہوگا اخباری علماء, جو آج کل مجتہدین ہیں ان کو اصولین کہا جاتا ہے, یہ اصولی علماء ہیں. اصولین علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جو اربع مینار 400 اصول امام نے بتائے تھے اور 400 اصول کی مدد سے یہ سارے فقہا اجتہاد کرتے ہیں اور قیامت تک اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے لیے آسانیاں ہوتی نہیں. یہ اصولی علماء کہہ رہا ہے. ان کے مقابلے میں دوسرے اخباری علماء تھے اور اخباری علماء کا طریقہ کار یہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز حرام ہے, دنیا کی ہر چیز ناجائز ہے سوائے یہ کہ اس کا تذکرہ کسی حدیث یا قرآن کی آیت میں آئے. تو یہ بڑی مشکل بات ہو جائے اگر یہ اصول بنا دیا جائے کہ اصل یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز حرام ہے, دنیا کی کوئی چیز جائز نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آج کی دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں پائی جاتی. جو بدعت کہنے والے ہیں, آزاداری کو بھی بدعت کہنے والے ہیں, ان کی بھی بنیادی دلیل یہی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا, یہ معصومین کے زمانے میں نہیں تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, معصومین کے زمانے میں تھا, لیکن وہ بدعت ایک الگ ٹاپک ہے. میں تو ان علماء کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو روایت میں نہیں آیا, قرآن کی آیت میں نہیں آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام. اور ان کو اخباری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ معصوم کی خبر پر چلنے والے, معصوم کی حدیث پر چلنے والا, خبر کا مطلب حدیث, اس حدیث پر چلنے والے, جو ان کی روایت میں آ گیا بس اس پر عمل کریں گے, باقی پر عمل نہیں کریں گے. تو ایک اصول آپ کی پیش نظر رکھیے اور سمجھیے کہ جو افراد ہر معاملے میں یہ کہتے ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی داڑھی رکھیے, کہیں گے قرآن میں کہا لکھا, ہر چیز آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی اور ہر چیز آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گی. قرآن تو بہت بظاہر مفصل سی کتاب ہے نا, حدیث کی تو کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں, 100 جلدیں ہیں بہار الانوار کی, 100 جلدوں کے باوجود اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں. لہٰذا فقط یہ کہہ دینا کہ قرآن میں کیا کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں اصول کے حل ہوتی ہیں اور آج کل جو مشاہدین باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اصول سے بتوا دے رہے ہوتے ہیں, اصول سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے جائز بنا رہے ہوتے ہیں. لہذا اگر قرآن کی آیت میں نظر نہیں آیا, حدیث میں نظر نہیں آیا, وہ کہتے ہیں حرام ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حدیث میں دکھا دیجیے یا قرآن میں دکھا دیجیے, اگر نہیں دکھا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے, اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں. یہ طریقہ کار اگر اختیار کیا جائے آج کی دنیا میں تو آج کی بیشتر چیزیں حرام ہو جائیں گی. آپ جس صف پر بیٹھے ہیں, جس زمین پر بیٹھے ہیں, یہ رسول کے نمائندے میں کہاں ہوتی ہے؟ ایسی سب تو نہیں بنتی. آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں, جو جس اللہ خانہ میں بیٹھے ہیں, اس طرح کا اللہ خانہ اس طرح کی بلڈنگ رسول کے نمائندے میں کہاں مانی جاتی ہے؟ چھوٹی جیسی بلڈنگ میں بیٹھے, جس طرح کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے ایسا لباس رسول کے زمانے میں کہاں پہنا جاتا ہے؟ کسی والا لباس پہننا چھوڑ دیجیے, نہ آپ کو کسی حدیث میں ملے گا, نہ قرآن کی آیت میں ملے گا, نہیں ملے گا. مگر ہمارے علماء کا یہ نظریہ تھا کہ جس کا تذکرہ حدیث میں قرآن میں نہیں آیا اس کا مطلب ہوا. ہمارے اصولی علماء نے یہی کہا کہ نہیں, اصل بات یہ نہیں, اصل یہ کہ جس کی حرمت کے بارے میں حدیث میں بات آ گئی یا جس کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن میں کوئی بات آ گئی, فقط وہ چیزیں حرام ہیں, باقی ساری چیزیں حلال ہو جائے تو ہمارے لیے باقی ساری چیزیں حلال ہو جائیں. ہم کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ورنہ چکن ٹکا اور گولا کباب اور پراٹھا یہ سب کچھ حرام ہو جاتا. اس لیے کہ ساری چیزیں رسول کے زمانے میں نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, مگر اس کی حرمت کا فرما نہیں آیا. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ گولا کباب حرام, کسی حدیث میں نہیں آیا کہ چکن ٹکا حرام. ٹھیک ہے, کھا سکتے ہیں, نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں, مگر دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا, حلالا و طیبا, وہ حلال ہونی چاہیے اور پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. اللہ نے محترم, میں جیسے جیسے ہماری گفتگو کو آگے بڑھے گی اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا. حلال اور طیب کے حوالے سے مختلف قسم کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جہاں انسان اس کے حلال کا اتنا خیال رکھتا ہے, اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کہ عام آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ اس کے حلال کا وہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. مگر اعلیٰ ترین مرتبے کی ہم بات میں کریں گے, اعلیٰ ترین تک مرتبے تک پہنچنا اس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا. پہلے ہم سب سے نچلے طبقے کا تذکرہ تو کر لیں, پہلے سب سے فرسٹ اسٹیپ کا تذکرہ تو کر لیں, اس میں حلال کیا ہوگا, پھر اس سے اوپر والی بات, پھر اس سے اوپر والی بات, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس منزل پر انسان پہنچے کہ جہاں ایسا رزق کے حلال وہ استعمال کرے کہ واقعی ایسا اگر رزق کے حلال انسان استعمال کرنے لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا. مگر پہنچا کیسے, اس منزل تک پہنچے گا کیسے, جب تک پہلی پیڑھی نہیں چلے گا اس وقت تک دوسری بیکار, جب تک دوسری پیڑھی نہ چلے اس وقت تک تیسری بیکار, یہ مرحلہ بر مرحلہ اس منزل پر پہنچے گا. تو رزق حلال کی پہلی منزل کیا ہے, یہ میری گفتگو کا کل کا موضوع ہوگا. بس آج تو اتنی گزارش کرنی ہے آپ سے کہ ایام اعضا کا آغاز ہو گیا, اور جیسے ایام اعضا کا آغاز ہوتا ہے ہماری آنکھیں اشکے بہانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. حسین کے لیے, حسین کے گھرانے کے لیے آنسو بہانے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں. جہاں آپ نے کربلا کی کسی شہید کا تذکرہ کیا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, بے اختیار آنکھوں سے اشک بہنا شروع ہو گئے. اذان محترم, یہ کیفیت بھی ایسی ہے جو کربلا کی کیفیت ہے, کیفیت بھی بڑی ہے, عجیب ہے. ہاں, اس کیفیت میں جہاں آنسو باہر جاتے ہیں, یہ یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ اکیلے بیتاب و بیچین نہیں ہوتے اس طرح کے آنسو بہانے کے لیے. سب سے پہلے تو جن کے گھرانے میں واقعہ پیش آیا تھا وہ اشک بہانے کے لیے بیتاب ہوتے تھے, یہاں تک کہ جن لوگوں پر سانسی سے پانی بند ہوا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو تو زینب کی زبان سے پہلا جملہ ہی نکلا تھا کہ بہن اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہے, بہن اپنے بھائی پر اشک نہیں بہا سکی ہے, بہن اپنے بھائی پر آنسو بہانا چاہتی ہے, لہذا سب سے پہلے آزاد خانے کا انتظام کیا گیا. اذان محترم, میں اس حوالے سے کیا بیان کروں, یوں سمجھیے کہ جن لوگوں کے گھر کی مجلس تھی ان کے لیے تو بڑا عجیب و غریب پروگرام برپا تھا. یہ بیچارے اگر آنسو بہاتے تو کیسے بہاتے, یہ اگر اپنے مرنے والوں کو روتے تو کیسے روتے. ارے یہاں مرنے والوں کے مرنے کی خبر آئی, وہاں ان کی شہادت کی خبر آئی, اور یہاں کیا آگ لے کر خیموں میں دوڑ پڑے. اگر وہ اپنے مرنے والوں کو روتے تو کیسے روتے, اپنے مرنے والوں کو یاد کرتے تو کیسے یاد کرتے. بس یہ تو قدرت کا انتظام تھا, ان کو رونے کی اجازت ہرگز نہ دی گئی تھی. یہاں تک کہ پورے سفر کے دوران میں بھی جہاں کوئی بچہ روتا, جہاں کوئی بیوی روتی, فوراً نوکے نے لاٹھی اپنی حملہ کر دیتی, یہ بچہ تلک جاتا, یہ بیوی تڑپ اٹھتی, اپنے مرنے والے کا ماتم کیسے کرتی.
جو ان لوگوں نے تو پورا انتظام کیا تھا کہ شہدا کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہو, بس یہ پروردگار کا انتظام تھا کہ تو اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی, اب تیرے بھائی کا ماتم قیامت ہوتا رہے تو بس دیکھتے رہے. ارے لیلا تو اپنے کرگر جماعت کا ماتم نہ کر سکی تھی, اب تیرے علی اکبر کا قیامت تک ماتم نہ ہوتا رہے تو بس میرے ہاتھ میں ہے یہ. ارے دوبارہ تو شش مہے کا آنسو نہ بہا سکی تھی, اب تیرے علی اکبر کے لیے تیرے چاہنے والوں کے بچے روتے نہ رہے تو دیکھیے گا. بس عزیزو یہ قدرت کا انتظام تھا کہ جس کی وجہ سے اب یہ قیامت تک آنسو بہائے جائیں گے. سید سجاد میں کہتا ہوں جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں کبھی کبھار اتنا انسان پہ بیکار ہو جاتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں رہتا. جب انسان اتنا بیکار ہو جائے اور مسائل سننے کے بعد وہ بے قابو ہو جائے, اندازہ کیجیے خود سید سجاد کی کیا کیفیت ہوئی ہوئی. جس کے گھر کی مسجد ہے, جس کے گھر کا یہ غم ہے, ان کی کیفیت کیا ہوئی تھی, مگر اس کے باوجود ان کو مسجد برپا کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان کو گریا کرنے کی اجازت نہیں تھی. زہری ایک محدث ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث ہے. آج بھی کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے, اس کا نام آتا ہے. ایک مطلب سید سجاد کے پاس آیا تھا کہ مولا میرے یہاں شادی کی تقریب ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے اور میری خواہش یہ کہ آپ اس میں شریک ہوں. سید سجاد نے کہا ارے کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے. ایسی گفتگو سننے کے بعد ایک مرتبہ اس کی زبان سے باہر کوئی جملہ جاری نہ ہوا, ایک مرتبہ کھٹک کے خاموش کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کے واپس چلا گیا. اگر شادی کے لیے عام طور پر اصرار کیا جاتا ہے مگر کسی طرح کا اصرار نہ کر سکا. کچھ دنوں کے بعد پلٹ کر واپس آیا, مولا میرے یہاں شادی کی تقریب تھی اور خواہش یہ تھی کہ آپ شریک ہوتے, مگر آپ نے ایسی بات کہی تھی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, مگر میں نے اب آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شریک ہوں. بس ابھی تو یہ سننا تھا, ایک مطلب سید سجاد نے کہا ہاں ہاں مجلس رکھی ہے تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا. اب سید سجاد مجلس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, جب اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں صاحب خانہ نے دیکھا کہ سید سجاد آئے ہیں, ایک مطلب بہت اچھے انداز سے استغفار کیا اور استغفار کرتے ہوئے سید سجاد کو بالکل ممبر کے قریب لا کے بٹھا دیا. مجلس شروع ہوئی, جہاں مجلس شروع ہوئی ابھی نیا نیا واقعہ تھا, تازہ تازہ کربلا برپا ہوا تھا, جہاں راکب نے مسائل بیان کرنا شروع کیے اس طرح کا کوہرام برپا ہو گیا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی, لوگ دھارے مار مار کر رونے لگے, لوگ سب پیٹ پیٹ کر رونے لگے. ایک مرتبہ جو بھی سردار سے مسجد کا اختتام ہوا کسی کو پتا نہ چلا, جیسے ہی مسجد کا اختتام ہوا صاحب خانہ میں سے شخص آیا اور اس نے برادری کو غریب منظر دیکھا, ارے میں نے سید سجاد کو ممبر کے پاس بٹھایا تھا مگر وہاں موجود نہیں ہے, ادھر تک اور نگاہیں توڑائیں, پتا چلا کہ نہ نالے اتاری جاتی ہے وہاں سید سجاد موجود. ایک مطلب دعویٰ کرایا اور ختموں میں گر پڑا, ارے آقا یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کو ہم نے کسی اور جگہ بٹھایا تھا. ایک جملہ سید سجاد کی زبان سے جاری ہوا تھا, نارے تمہاری نگاہیں تو صاحب کے بچنے کو دیکھ رہی ہیں, ہماری نگاہیں صرف ہستیوں کو دیکھ رہی ہیں, اس کے اعتبار سے تو مجھے یہی جگہ سب سے پہلا ملن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.